أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کے, اور آج آپ کی خدمت میں ہم سورہ غاشیہ کا تعارف پیش کریں گے. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب, جو ہمارے ساتھ اس موضوع پہ اور اس سورہ کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن ہم چلتے ہیں پہلے سورہ غاشیہ کی چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة, عاملة ناصبة, تصلى نارا حامية, تسقى من عين آنية, ليس لهم طعام إلا من ضريع, لا يسمن ولا يغني من جوع, وجوه يومئذ ناعمة, لسعيها راضية, في جنة عالية, لا تسمع فيها لاغية, فيها عين جارية, فيها سرر مرفوعة, وأكواب موضوعة, ونمارق مصفوفة, وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت, وإلى السماء كيف رفعت.
بنام خدا رحمان الرحیم. کیا آپ کے پاس ہر چیز پر چھا جانے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ اس دن کچھ چہرے خوار ہوں گے, وہ مصیبت سہ کر تھکے ہوئے ہوں گے, دہکتی آگ میں جھلس رہے ہوں گے, وہ سخت کھولتے ہوئے چشمے سے سیراب کیے جائیں گے. خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے غذا نہ ہوگی, جو نہ جسامت بڑھائے نہ بھوک مٹائے. اس دن کچھ چہرے شاداب ہوں گے, اپنے عمل پر خوش ہوں گے, بہشت بری میں ہوں گے, وہ وہاں کسی قسم کی بےہودگی نہیں سنیں گے. اس میں رواں چشمے ہوں گے, اس میں اونچی مسندیں ہوں گی اور پیالے رکھے ہوں گے, اور ترتیب سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے, اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیے گئے ہیں, اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے اٹھایا گیا ہے؟
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, سورہ غاشیہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا. آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آج محرم الحرام کی 7 تاریخ ہے, اور اہل بیت عصمت و طہارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب و انصار اور اہل بیت پر انتہائی سخت اور کڑا وقت گزر رہا ہے. اور آج سے جیسا کہ معروف ہے اور مشہور ہے کہ 7 محرم الحرام سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی بند کر دیا گیا, تو لہٰذا اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں ہم تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. ناظرین سورہ غاشیہ کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا علی عباس خان صاحب کی طرف اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورہ غاشیہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی آج انشاءاللہ, اور آپ کی خدمت میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے ہم نے سورہ اعلیٰ کا تعارف پیش کیا تھا,
جی,
اور آپ نے الحمدللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کی چند آیات کی وضاحت کی تھی اور اس کا تعارف پیش کیا تھا. تو سورہ غاشیہ کا کیا سورہ اعلیٰ سے کوئی ربط اور کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وحل بیتہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلے میں ناظرین کی خدمت میں اس ایام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اور آپ کے سوال کے جواب میں مقدمتاً ایک بات، وہ یہ کہ آپ مستحضر ہیں کہ جو یہ ترتیب ہے اس وقت ہمارے قرآن میں، وہ ترتیب خداوند متعال کے حکم سے رکھی گئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بعد میں یہ ترتیب بنائی گئی ہو، بلکہ یہ ترتیب بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے اعتبار سے آ کے سوروں کو ایک دوسرے کے ساتھ مرتب کیا ہے. لہذا یہ آپ کا سوال بہت ہی مناسب ہے کہ ہم آ کے دیکھیں کہ سورہ اعلیٰ میں اور سورہ غاشیہ میں کیا رابطہ پایا جاتا ہے. دیکھیں، اگر ہم سورہ اعلیٰ کو دیکھیں تو سورہ اعلیٰ میں جو باتیں بیان کی گئی تھیں وہ لاسٹ میں آ کے اس میں قیامت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اور اس سورہ میں بھی جب آ کے خداوند وہاں پر خداوند متعال نے آ کے آخرت کی طرف ہمیں ترغیب دلائی تھی کہ بھائی آؤ دیکھو کہ تمہیں آخرت کی ضرورت ہے اور آخرت کی طرف تمہاری نگاہ کیسے ہونا چاہیے. اور یہ آخرت کہ انہا خیرون و ابقا سورہ اعلیٰ میں آیا تھا کہ یہ آخرت جو ہے وہ دنیا کی مناسبت سے اگر ہم آ کے مقایسہ کریں، والآخرت و خیرون و ابقا. اب جب اس سورے میں آخرت کے بارے میں آ کے بات ہوئی کہ آخرت بہتر ہے، تو جب بھی انسان کے سامنے ایک ایسی بات کہی جائے گی تو اس کا دل کیا چاہے گا کہ بھائی جو بہتر ہے اس کو پہچانا جائے،
جو باقی رہنے والی چیز ہے
اس کی معرفت حاصل کی جائے. ٹھیک ہے، تو اب سورہ غاشیہ اسی آخرت کے بارے میں گفتگو کو لے کے ہمارے سامنے آتا ہے کہ بھائی جس آخرت کے بارے میں ہم نے سورہ اعلیٰ میں کہا کہ والآخرت خیر و ابقا، اب یہ سورہ کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ،
یعنی اب وہ آخرت کے بارے میں جب انسان یہ جستجو کرنے لگ جائے جی کہ وہ کیسی ہے کیا ہے
وہاں کیا ہونے والا ہے،
اس کی صفات بیان کی جا رہی ہے،
شروع وہیں سے ہو رہا ہے. تو بالکل ہی رابطہ برقرار ہے سورہ کا اس سورہ سے. اور سورہ مکی ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوا ہے، 26 آیات ہیں اس سورہ میں. اور یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، کیونکہ بار بار یہ اس پیام رحمان میں میرے اعتبار سے اس مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہوگا کہ سوروں کی دو طرح کی ترتیبیں ہیں. ایک ترتیب ہے جو مصحف شریف کے اعتبار سے ہے کہ سورہ حمد سب سے ابتدا میں اور سورہ ناس سب سے لاسٹ میں
آخر.
جی، اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو سورہ غاشیہ کی ترتیب جو ہے وہ 88 ہے، 88 نمبر پہ پایا جاتا ہے. لیکن ایک دوسری ترتیب ہے، وہ ہے ترتیب نزولی، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ نزول کے اعتبار سے ایک سورے کی ترتیب، مثلا جیسے سورہ مبارک الگ آپ دیکھ لیجئے، نزول کے اعتبار سے یہ سورہ سب سے پہلے ہے،
بالکل،
لیکن ترتیب تھے اس کے اعتبار سے
اقرأ بسم ربک الذی خلق،
تو نزول کے اعتبار سے سب سے پہلے، لیکن مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے اس کی جگہ کہیں اور ہے،
بالکل آخری سورہ.
جی، 30ویں جزء میں آخری سوروں میں جو ہے اس کو اللہ کے رکھا گیا ہے آخری سپارے میں. تو بہرحال ایک دم بہت ہی شدید رابطہ پایا جا رہا ہے سورہ مبارک اعلیٰ میں اور سورہ مبارک غاشیہ کے اندر، کہ وہاں پر دعوت دی جا رہی ہے آخرت کی طرف اور یہاں اسی آخرت کی تشریح پیش کی جا رہی ہے.
تو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے روایات کے اندر، تلاوت کی فضیلت
جی
یا خود اس سورہ کی اگر کوئی فضیلت جو روایات کے اندر؟
دو روایتیں ملتی ہیں اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں. پہلی روایت جناب شیخ صدوق نے آپ کی کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، یعنی کس عمل کا کیا ثواب ہے اور کس عمل کے اوپر کیا عقاب ہے، وہاں پہ آ کے آپ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان واجب یا مستحب نماز میں سورہ غاشیہ کی تلاوت کرے گا تو دو فائدے ہیں اس کے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ خداوند متعال اس دنیا میں اس کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اس دنیا میں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے گا، اور آخرت میں جو مشکلات ہیں اور جو عذاب ہے جہنم کا خداوند متعال اس عذاب سے اس کو بچا لے گا.
سبحان اللہ.
یہ پہلی فضیلت اس سورے کی تلاوت کی. حضرت فرمانے چاہے واجب نماز میں اس کی تلاوت کی جائے
یا مستحب,
چاہے مستحب نماز
سورہ حمد کے بعد اگر کوئی اس کی تلاوت کرتا
جی
ہے
مثلا سورہ توحید کی جگہ یا سورہ تینہ کی جگہ سورہ کوثر کی جگہ آ کے اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ثواب ہے. تو بہرحال انسان یہ کر سکتا ہے کہ مثلا مختلف سورتوں کی تلاوت جو ہے وہ سال میں مختلف دنوں میں کرے تاکہ ہر ایک کا ثواب جو ہے اس کو ملتا رہے,
دوسری وہ فضیلت جو ہے اس کے شامل
جی شامل حال ہو جائے کہ بہرحال انسان اس فضیلت کو دیکھے کہ بہرحال ہر دیکھیے یعنی قرآن جو ہے وہ اس کو تشبیہ دی جا سکتی ہے ایک باغ سے کہ جس میں مختلف طرح کے پھول کھلے ہوئے ہیں. کبھی انسان کسی پھول کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتا ہے, کبھی کسی پھول کی خوشبو سے. دوسری روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور یہ بہت ہی اس میں لطیف ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور جو اس سورہ میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی سورہ غاشیہ کی تلاوت کرتا ہے, یہاں پر حضرت نے قید نہیں لگائی کہ نماز میں تلاوت کریں,
جب بھی
تلاوت کریں, جیسے ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے تو بہرحال سی کچھ آیتیں تلاوت کی ہی جائیں گی, تو کوئی بھی اگر سورہ غاشیہ کی تلاوت کرے گا چاہے نماز چاہے غیر نماز جب بھی ہو, آخرت میں خداوند متعال جب اس سے حساب کتاب لے رہا ہوگا تو بہت آسانی سے اس کا حساب کتاب لے گا.
کیا کہنے, سبحان
حساب یسی حاسبہ اللہ حساب یسیرا, جب خداوند متعال اس کے اعمال کا اس سے محاسبہ کرے گا تو بہت آسانی سے اس کا محاسبہ
کا حساب بہت ہلکا آسانی کے ساتھ.
دیکھیں اگر اس کیفیت کو اگر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں تو شاید جو ہمارے نوجوان ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھیں, اور بہرحال جو سن رسیدہ ہیں وہ اپنی جوانی میں اگر پلٹ کے آئیں تو سمجھ سکتے ہیں. ہمیں ایک ٹینشن ٹائپ کا ہوتا ہے جب ہم ایگزام دینے جا رہے ہوتے ہیں, اور ایک چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے کہ کاش پیپر بہت ہی
آسان آ جائے.
اور کب ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم تیاری سے تو گئے ہیں لیکن پیپر جو ہمارے سامنے آئے وہ کیا ہے,
بہت مشکل آ جائے,
نہیں
پریشانی ہو جاتی ہے,
پریشانی ہو جائے, اور اگر آسان آ گیا
تو بہت خوشی ہوتی ہے.
خوشی یعنی ایک عجیب انسان کے اندر ایک لطف اس کو حاصل ہوتا ہے کہ بھائی ہاں ہم تیاری ٹھیک ہے ہم نے کی تھی لیکن پھر بھی انسان کے ذہن میں رہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نقطہ کوئی چیز رہ گئی ہو. اب اگر خداوند متعال اس دنیا کو آخرت کے ساتھ آ کے یعنی انسان آ کے مقایسہ کرے جتنا بھی اس کا اچھا عمل ہو لیکن بہرحال جو تقاضائے عبودیت ہے کبھی بھی ہمارا عمل اس تقاضۂ عبودیت کو پورا کر نہیں سکتا, بہرحال کمیاں ضرور رہتی ہیں انسان کی چاہے وہ اپنی پوری زندگی کو عبادت میں ہی کیوں نہ گزار دے. اس لیے آپ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو جو یعنی عبادت کے اعتبار سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہماری اور ان کی عبادتوں کا, لیکن جب بھی وہ عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں ہمیشہ اس بات کا خوف ان کے اوپر طاری رہتا ہے کہ پروردگار جو تیری عبادت ہونا چاہیے اس طرح سے کیسے عام انسان یا ایک ممکن انسان خدا کی عبادت کر سکتا ہے, تو یہ ہمیشہ اس کے ذہن میں یہ خلش رہتی ہے.
قبلہ جب خود ائمہ خدا علیہ السلام باوجود اس کے کمال کی بالکل چوٹی پر فائز ہے
جی
کمال کی انتہا پر فائز ہے, جب ان کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہمارا عالم کیا ہونا
اگر انسان اس کے اوپر بیٹھ کے سوچ لے تو شاید اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جائے. کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہا گیا کہ مولا بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں, عبادت کی ہی وجہ سے آپ کا لقب سید ساجدین پڑ گیا, زین العابدین پڑ گیا, عبادتوں کی زینت سجدوں کی زینت, جب آپ سے یہ کہا گیا تو آپ نے ایک لمبی سانس لی اور اس کے بعد کہا من مثل علی ابن ابی طالب,
سبحان اللہ
تم لوگ میری عبادت کو دیکھ کے تعجب کر رہے ہو, جبکہ اگر میری عبادت کا مقایسہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت سے کیا جائے تو میری عبادت ان کی عبادت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے یہ دو معصوم ہستیوں کا مقایسہ ہو رہا ہے
اور خود یہ موازنہ اور مقایسہ کر رہے ہیں,
اور کون کر رہا ہے, خود معصوم کر رہا ہے,
بالکل
ہم نہیں کر رہے ہیں, خود معصوم کر رہے ہیں. یعنی جب خود معصوم آتے ہیں اپنی عبادت کا مقایسہ مولا کائنات کی عبادت کے ساتھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بالکل قابل مقایسہ نہیں ہے. لیکن جب فرق بہت زیادہ ہوتا ہے تب کہا جاتا ہے چہ نسبت خاک رب عالم پاک, کیونکہ قابل مقایسہ نہیں ہیں دو چیزیں. اور پچھلے بھی پروگرام میں یہی جو خیرون و ابقا کی گفتگو تھی اس میں یہی مقایسے کی بات آئی تھی کہ بھئی آخرت کو دنیا کے ساتھ مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک اعتبار سے خداوند متعال نے آ کے خیر اور ابقا کہا ہے. اب یہاں پر اگر عام انسان کی عبادت کو آ کے مقایسہ کیا جائے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے ساتھ تو پھر یہی کہنا پڑے گا کہ قابل مقایسہ ہی نہیں ہے.
یقیناً اس میں کوئی شک نہیں,
قابل مقایسہ نہیں.
تو یہ دو فضیلتیں جو ہے وہ روایات میں بیان
روایات
کی گئی
میں سورہ
ہیں. ایک روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور ایک روایت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے. یقیناً قبلہ اب ہم یہ ایک اجمالی طور پر جب فضیلت کے حوالے سے بات ہو گئی تو خود اس سورہ کا ایک اجمالی خاکہ شروع سے لے کے آخر تک آپ نے اگرچہ اشارہ کر دیا کہ اس میں آخرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ سورہ کے اندر آخرت کے حوالے سے آخرت کی جو صفات ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے, لیکن تھوڑا سا اور مزید گہرائی میں جا کے اگر ہم ایک خاکہ بیان کرنا چاہیں تو کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں؟
دیکھیں, اگر ہم 26 آیات ہیں اس سورے میں, اگر اس پوری 26 آیات کے اوپر ایک طائرانہ ہم نظر ڈالیں تو ظاہراً اس کو 4 یا 5 حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا حصہ پہلی آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, حل عطا کا حدیث الغاشیہ, کہ جس میں خداوند متعال اپنے پیغمبر کو مخاطب قرار دے کے ایک سوال پیش کر رہا ہے. البتہ سوال کچھ جاننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس مطلب کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ پیغمبر کا قیامت کے بارے میں آپ تک کے خبر نہیں پہنچی ہے. اب جب اس سوال کو خداوند متعال پیش کر دیتا ہے تب آ کے تقسیم شروع کرتا ہے, اور دوسرا اور تیسرا اور چوتھا حصہ اس سورے کا ہمارے سامنے آتا ہے. دوسرا حصہ جو اس سورے کا ہے وہ جو اہل عذاب ہیں ان کے اوپر قیامت میں کیا گزرے گی اور ان کے ساتھ کس طریقے سے خداوند متعال کے معاملہ کرے گا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, اس کے بارے میں تقریباً آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 7 تک کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع, یہ جو آیت نمبر 7 ہے یہ تقریباً آیت نمبر 2 سے 7 تک کی جو 6 آیتیں ہیں یہ آیتیں ایسے لوگوں کے مقابلے میں ہیں. یعنی ان آیتوں کے اندر انذار ہے, ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم کوئی غلطی کرو گے, تو کوئی گناہ کرو گے, کوئی برا کام کرو گے تو تمہارے ساتھ اس طریقے سے معاملہ کیا جائے گا. تیسرا حصہ اس سورے کا جو آیت نمبر 8 سے شروع ہوتا ہے اور آیت نمبر 16 تک کے جاتا ہے, یعنی وجوہ یومئذ ناعمہ, یہاں سے وزرابی مبثوثہ آیت نمبر 16 کے تقریباً بھی 8 آیتیں ہیں. یہاں پر خداوند متعال بشارت دے رہا ہے, اسی لیے بعض
اہل جنت کو,
یہ بشارت ہے اس دنیا والوں کو کہ اگر تم یہ اچھے کام کرو گے تو جنت میں تمہارے کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا,
جنت میں اور جنتیوں کی صفات یہ
کی صفات کو بیان کیا,
کس طریقے سے وہاں پہ
پذیرائی کی جائے گی, یہ ان کا ثواب ہوگا, یہ اچھائیاں ان کے ساتھ ہوں گی. اور یہاں پر ان دو چیزوں کا اگر نظر میں رکھا جائے تو اسی حوالے سے اس سورہ کا نام رکھا گیا سورہ انذار و بشارت.
صحیح,
کیونکہ انذار کے بارے میں بھی آیات موجود ہیں اور بشارت کے بارے میں بھی سورہ کے اندر آیات پائی جاتی ہیں. یہ اس سورہ کا تیسرا حصہ. چوتھا حصہ جو ہے اس سورہ کا وہ خداوند متعال آگے اپنی بعض خلقتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں.
قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پیام رحمان, جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ غاشیہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں, اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
سورہ غاشیہ, سورہ غاشیہ میں قیامت کا تذکرہ ہے. قیامت ایک ایسا عظیم حادثہ ہے جس کی زد میں تمام مخلوقات نے آنا ہے, اسی لیے اسے غاشیہ یعنی چھا جانے والا کہا گیا ہے. اس روز کی اہمیت کے پیش نظر سوالیہ جملہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا, عاملۃ ناصبہ, عاملہ کے ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ قیامت کے دن کی مصیبتیں اٹھا اٹھا کر تھکے ہوئے ہوں گے, دوسرے یہ معنی کیے ہیں کہ دنیا میں اس کے سارے اعمال باطل اور بے سود رہ گئے سوائے تھکاوٹ کے, اس کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہوگا, عمل کے باوجود تھک ہار چکے ہوں گے, یعنی مذاہب باطلہ کے پیروکار لوگ. لیس لہم طعام الا من ضریع, خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے غذا نہ ہوگی. زری ایک خاردار جھاڑی ہے جو زہر قاتل ہے، اور یہ ان لوگوں کی غذا ہے جنہوں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، جبکہ جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کی انہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، ناعمہ سے تعبیر کیا ہے، ناعمہ نعمتوں میں شادابی کے ساتھ ہوں گے اور دنیا میں اپنی محنتوں کا پھل کاٹنے میں لگے ہوں گے۔ کسی نیکی کا 10 گنا، کسی کا 700 گنا، کسی کا بلا حساب پھل کاٹ رہے ہوں گے، اس طرح وہ اپنے عمل پر خوش ہوں گے۔ ایسی بلند و بالا جنت میں ہوں گے جس میں مادی نعمتوں کے ساتھ روحانی کیف و سرور ہوگا۔ دنیا کی طرح بےہودہ باتوں کی وجہ سے کسی قسم کی اذیت نہ ہوگی۔ اس سورے میں اللہ نے اونٹ کی طرف دیکھنے کا حکم دیا ہے۔ اونٹ میں جو خاصیتیں ہیں وہ کسی اور جانور میں نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اس کا گوشت، دودھ، سواری، باربرداری۔ دوسرا، 7 سے 10 دن تک پیاس برداشت کرتا ہے اور بھوک اس سے زیادہ، اسے صحرائی کشتی بھی کہتے ہیں، ایک دن میں طویل مسافت طے کرتا ہے، اور تھوڑے سے چارے سے سیر ہوتا ہے، سخت موسمی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے، ایسا فرما بردار کہ ایک بچہ بھی پورا قافلے کو قابو کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے رسول پاک کو نصیحت کی ذمہ داری دی اور فرمایا، آپ کی ذمہ داری نصیحت کرنا ہے، ان پر اسلام تھوپنا اور مجبور کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ عقیدہ و ایمان دل سے مربوط ہے اور دل جبر کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالتا، لہذا یہاں کسی قسم کا جبر نہیں چلے گا۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے اندر پیام رحمان میں سورہ غاشیہ کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب۔ قبلہ، یہ جو تیسرا حصہ آپ نے بیان فرمایا کہ جس میں بہشتیوں اور جنتیوں کے بارے میں بیان کیا گیا، یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ میں چند آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں تاکہ وہ جو آپ نے شروع میں دو اہم روایات پیش کی تھیں امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس فضیلت میں ہم شامل حال ہمارے شامل حال ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔
دیکھیں، اگر آپ اس جس کو کہا جاتا ہے لہن، آواز، ٹون اس سورے کا، تو خداوند متعال نے کتنے کم خوبصورت، جذاب،
یا شاعری کی زبان میں اگر کہیں کہ قافیہ،
قافیہ الفاظ سے، یعنی جس طرح سے، جس انداز میں، اگر آپ اس کے جو ابتدا کی آیت تھی، آیت نمبر 2 سے لے کے آیت نمبر 7 تک کی، اس کی بھی تلاوت ہوتی کہ ہو چکی پہلے، اور اس کو مقایسہ کیا جائے، تو جو وزن اور قافیہ اور آہنگ اور لہن انذار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے،
ڈرانے کے لیے،
ڈرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، وہی تبشیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
کیا کہیں،
وہی تبشیر کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ انذار اور تبشیر کے بعد خداوند متعال آتا ہے، ایک رابطہ برقرار کرتا ہے کہ دیکھیے، انذار اور تبشیر اس وقت انسان کی سمجھ میں آتی ہے کہ جب وہ اس کے مقصد کو جانے کہ بھائی ہاں، کسی چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، کسی چیز سے ڈرایا جا رہا ہے، آخر کیوں، کیوں خداوند متعال اس کیوں کی علت کو آگے بیان کرتا ہے کہ کیوں، کیونکہ تمہیں خداوند متعال کی عبادت اور اس کی معرفت کے لیے خلق کیا گیا ہے۔ اچھا، ہم کیوں خداوند متعال کی معرفت حاصل کریں، کیوں اس کی عبادت کریں، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا ہے۔ اب کیوں خدا ہے، اب آیت آگے اس کو پیش کر رہی ہے، یعنی تقریباً 4 سے لے کے 5 آیت، یعنی آیت نمبر 17 سے لے کے آیت نمبر 20، 4 آیتیں۔
قبلہ، یہاں پہ میرے ذہن میں ابھی ابھی ایک سوال جو ہے وہ ابھرا، اگر ممکن ہو آپ کے لیے اس پہ مختصر سی گفتگو بھی ہو جائے، کہ پہلے حصے میں تو ایک سوال پیش کیا گیا
جی،
پیغمبر کی خدمت میں، پہلی حل عطا کا حدیث الغاشیہ، اس کے بعد، اس کے بعد والی آیات 2 سے لے کے تقریباً 8 تک جو ہے وہ اہل جہنم کا تذکرہ
جی،
ہے، جہنم والے کے
ڈرانے والے کا سلسلہ۔
کیا ان کو دیا جائے گا، اور
جی جی
ان کے سارے اعمال جو ہے نا وہ چونکہ ضائع ہو چکے ہوں گے، تھکاوٹ ان کے
جی
چہروں سے نمایاں ہوگی. اس کے فوراً بعد آیت نمبر 9 سے لے کے 16 تک پھر بہشتیوں کا تذکرہ
جی
ہے، اہل جنت کا جو ہے
جی
وہ ذکر ہے. اس کے بعد آیت نمبر 17 میں ایک دم پروردگار نے لہن بالکل بدل دیا،
بدل دیا،
اور وہاں پروردگار نے ایک گویا مثال پیش کی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم اونٹ کو دیکھتے کیوں نہیں
جی
کہ اسے کیسے خلق کیا گیا،
کیسے خلق کیا گیا.
تو یہ جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر کر کے یا وہاں
ایک دم
کی
یہاں پہ آ جانا،
ایک دم ایک مثال پیش کر دی، تم اونٹ کو دیکھو، تم آسمان کو دیکھو، تم زمین کو دیکھو
جی
یا پہاڑوں کو دیکھو،
پہاڑوں کو
وجہ
دیکھو.
کیا ہے اس کی؟
دیکھیے وجہ یہی ہے، خداوند متعال،
یا یوں کہا جائے کہ کیا ربط ہے،
کیا ربط ہے اس کا. دیکھیے خداوند متعال چاہ رہا ہے کہ انسان بہت آسانی سے خدا کی معرفت حاصل کرے. اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں بھی ہم آ کے اگر کوئی بہت ہی عجیب چیز دیکھتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، اگر ایک کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے ہمارے زمانے میں کہ اوف فلاں چیز ایجاد ہوئی ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو بنانے والا شخص یا وہ کمپنی جو اس چیز کو بنا رہی ہے وہ کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہوگی، اس کا علم کیسا ہوگا. اب خداوند مطالعہ کے تین چار چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت والى الجبال كيف نصبت، کہ دیکھو تم آسمان، زمین، پہاڑ، اونٹ، یہ چار ایسی چیزیں ہیں کہ جو تم ہمیشہ اس کو دیکھ رہے ہو. زمین پہ زندگی کر رہے ہو، آسمان تمہارے اوپر سایہ فگن ہے، اونٹ ہے جس کی سواری تم لے رہے ہو، اور پہاڑ تمہارے سامنے ہے کہ خداوند متعال نے اس کو نصب کیا ہے. اگر تم ان چیزوں کو دیکھو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ ان کو بنانے والا خالق کیسا ہوگا. بھائی اگر میں نہیں جانتا ہوں کہ مثلا فرض کی جو چیز میرے سامنے رکھی ہوئی اس کی کیا خصوصیات ہیں، اگر میں اس کی خصوصیات کو نہیں جانتا ہوں تو اس کے بنانے والے کی خصوصیات کو بھی میں نہیں جانتا. خداوند متعال جانتا ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، خداوند متعال کا خطاب ڈائریکٹ ہو رہا ہے، ان لوگوں کو ان چیزوں کی خصوصیات پتہ ہیں. ہر انسان زمین اور آسمان کی خصوصیت کو جانتا ہے، ہر انسان پہاڑ کی اہمیت کو سمجھتا ہے. اونٹ سے ہر وقت اس زمانے کا جو عرب تھا زندگی میں مشہور رہتا تھا وہ اس جانور کے ساتھ، تو وہ جانتا تھا کہ اس کے اندر کتنے نکات ہیں، اس میں کتنی اچھائیاں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، کہ بعض کی طرف اشارہ بھی کیا گیا. اب وہ بہت آسانی سے سمجھ جائے گا کہ ہاں اس کو بنانے والا کتنا عالم ہوگا، اس کو بنانے والا وہ ذات کی جس نے اس کو خلق کیا وہ ذات کیسی ذات ہوگی. تو اب اس کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں فقط انذار اور تبشیر اگر انسان فقط اس لیے آ کے کام کرے، یعنی ایک بہت ہی اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اور ناظرین محترم میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں انذار اور تبشیر اس کی وجہ سے اگر کوئی کام کرے تو کام کی اہمیت ہے، لیکن وہ کام اپنے اعلیٰ مرتبے پر نہیں ہوتا. جیسے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ جو جہنم کی ڈر سے آ کے عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت ٹھیک ہے، وہ لوگ جو بہشت کی شوق میں آ کے عبادت کر رہے ہیں ان کی عبادت بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، لیکن اصل عبادت کون سی ہے؟ اصل عبادت یہ ہے کہ خداوند متعال کی معرفت کی وجہ سے اس کی عبادت
اور اسے لائق عبادت سمجھ کے انسان
کہ اس کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے نا. اب پہلا حصہ جو انذار والا تھا، بعض لوگ ان آیات کو دیکھ کے خدا کی عبادت کریں گے ڈر کے مارے. جو دوسرا حصہ تھا تبشیر والا، وہ لوگ ان آیات کو دیکھ کے خدا کی عبادت کریں گے شوق کی وجہ سے. لیکن جو تیسرا حصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ خدا کی معرفت جب حاصل کریں گے تو اس کی عظمت کو جب دیکھیں گے تو اس کی عظمت کی وجہ سے آ کے اس کی عبادت کریں گے. تو پہلے وہ دو مرحلے بیان کیے گئے، پھر یہ تیسرا مرحلہ آگے پیش.
ایک نقطہ میرے ذہن میں ابھی آپ کی اس گفتگو سے نکلا ہے، ابھی ذہن میں آیا، وہ یہ کہ ہو سکتا ہے، یعنی یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حتمی یہی چیز، لیکن ہو سکتا ہے چونکہ قرآن سے انسان بہت سارے نکات جو ہے وہ نکال
جی
سکتا ہے، تفسیر سے ہٹ کے البتہ
جی،
کہ ہو سکتا ہے کہ اہل جہنم یہ کہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے ہم خدا کی معرفت حاصل کر
جی
سکتے
جی جی،
یا اہل جنت جو ہے وہ کسی وجہ سے اپنے اعمال کی وجہ سے چلے گئے
جی.
تو پروردگار نے ان کے اس سوال یا پہلے ہی سے درس عبرت رکھ دیا اس دنیا میں، دیکھیں اسی اونٹ کے ذریعے، اسی زمین کے ذریعے،
تم
اسی
پہچان سکتے،
آسمان کے ذریعے اس کی عبادت کر سکتے ہو
ہاں،
کہ اس کا خالق ہو.
اب جب ان تین چیزوں کا ذکر، یعنی تین مرحلے بیان ہو گئے، تو اب یہ چوتھا حصہ یا پانچواں حصہ اگر پہلی والا ہے، میں چوتھا اور پانچواں اس لیے بار بار مردد بیان کر رہا ہوں کیونکہ وہ پہلی والی آیت کو اگر ہم ایک حصہ گنتے ہیں
الگ سے ایک حصہ
جی تو پانچ حصے ہیں، اور اگر اس پہلی والی آیت کو شروع والے حصے میں شامل کر دیتے تو چار حصے ہیں، بارہ، یہ ایک اعتباری چیز ہے۔ لاسٹ میں آ کے خداوند متعال دوبارہ اپنے نبی سے آ کے مخاطب ہوتا ہے، پہلی آیت میں اپنے نبی سے مخاطب ہوا، بعد میں آیت نمبر 21 میں آ کے دوبارہ مخاطب ہوتا ہے کہ فذکر انما انت مذکر، اے نبی آپ ان باتوں کو بار بار بیان کریے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اصل میں ہمارا کام مد مقابل کو دیکھ کے ہوتا ہے، ان شیطان ہر لمحہ انسان کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، لہذا رحمان نے بھی ہر اس کے بہکانے کے مقابلے میں ایک آ کے ذکر کا انتظام کیا ہے کہ دیکھو تم کتنا بہکاؤ گے، ہم نے اتنے انسان کے لیے مواقع فراہم کر دیے ہیں کہ وہ اگر ہر لمحہ آ کے ان چیزوں کے اوپر غور کرتا رہے تو کبھی بھی بہک نہیں سکتا ہے۔
ابھی اپنے قدم قدم پہ اس کے لیے
درس عبرت سبق آموز رکھا ہے اب بار، اور خداوند متعال نبی سے تاکید بھی کر رہا ہے کہ اے نبی آپ بار بار ان کو جو ہے وہ تذکر دیجئے، بار بار ان کو سمجھائیے، بار بار ان کو بتائیے۔ کیوں؟ کیونکہ انما انت مذکر آپ کی یہ صفت ہی ہے
کہ آپ یاد دہانی کرائیں،
یعنی آپ کو اسی مقصد سے بھیجا گیا ہے کہ آپ بار بار یاد دہانی کرائیں۔ اچھا نبی آ کے سوال کر لیں خدایا میں نے یاد دہانی کرا دی، لیکن ظاہر میں تو لوگ عبادت کر رہے ہیں لیکن ابھی باطن میں ان کے قلوب تیری طرف متوجہ نہیں ہوئے، جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قولو، وہاں پہ جب بعض لوگوں نے آ کے رسول سے آ کے کہا کہ ہم لوگ ایمان لے آئے تو قرآن نے آ کے پلٹ کے کہا یہ کہو کہ اسلام لے آئے ہو، ابھی ایمان نہیں لائے ہو،
لیکن قولو
اسلم ولما يدخل الايمان في قلوبكم، قلوب کی قید کے ساتھ، ابھی یہ ایمان تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ نبی آ کے اعتراض کریں کہ خدا میں بار بار انہیں سمجھا رہا ہوں، بار بار ان سے کہہ رہا ہوں، یہ ظاہری طور کے اوپر تو میرے پیچھے آ کے جماعت میں شریک ہو رہے ہیں، میرے ساتھ جنگوں میں شریک ہو رہے ہیں، میرے کہنے پہ جا رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ابھی یہ ایمان ان کے دلوں میں
نہیں اترا ہے۔
تو خداوند متعال اپنے نبی کو دلاسا دیتا ہے کہ اے نبی لستا علیہم بمسیطر، اے نبی آپ کی ذمہ داری اتنی ہی ہے، آپ کی ذمہ داری
کہ آپ انہیں رہنمائی کریں،
آپ ان کی رہنمائی کریں،
نصیحت کریں،
آپ ان کو سمجھائیں۔ اب اگر ان کے قلوب نہیں مان رہے ہیں، یہ کٹ حجتی کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ظاہری طور کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن باطن میں ابھی ان کے دل خدا کے ساتھ نہیں ہوئے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہ نتیجہ کہ خداوند متعال آخر میں آ کے دینا چاہتا ہے، اور پھر خداوند متعال ڈراتا ہے دوبارہ کہ وہ لوگ جو ابھی اس صفت کے حامل ہیں، یعنی ظاہر میں نبی کے ساتھ ہیں لیکن باطن میں نبی کے ساتھ نہیں ہیں، تو خداوند متعال پھر ان کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہے کہ نہیں، جان لینا کہ خدا کا عذاب بہت عظیم ہے۔
یہاں پہ ایک آیت بھی قبلہ ہے، آیت نمبر 23 میں الا من تولا و کفر، گویا یہاں پہ پروردگار تین کیٹیگریز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کچھ وہ لوگ ہیں جو ظاہراً پیغمبر کے ساتھ ہیں لیکن دل سے نہیں ہیں، پھر دوسرا گروہ من تولا
جو،
اور تیسرا گروہ جو ہے وہ وکفر، اور تیسرا گروہ جو کافر ہو جو ہے۔
یعنی دیکھیں کچھ لوگ تو ظاہر میں ایک دم ساتھ ہیں، کچھ لوگ ظاہر میں مخالف ہیں، لیکن کچھ لوگ ظاہر میں تو موافق ہیں لیکن باطن میں موافق نہیں ہے۔ خدا اپنے متعال کہہ رہا ہے آپ کی ذمہ داری تینوں گروپ کی بہ نسبت ہم نے معین کر دی ہے، اگر ظاہر میں آپ کے ساتھ آ گئے لیکن باطن، اس لیے آپ دیکھیں بعض جگہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی بعض جگہ نبی ایک ایسے کام کر سکتے تھے، زبردستی کر کے بہت سے کام کروا سکتے تھے، لیکن نبی نے کبھی زبردستی نہیں کی،
یا بعض لوگوں کو سزا دے سکتے تھے،
جی سزا دے سکتے،
جانتے تھے کہ ان کے دل میں کیا ہے،
یعنی ان کی دلی خواہشات کے اعتبار سے اگر نبی چاہتے تو ایک کام کر سکتے تھے، لیکن خدا نے کہا نہیں نبی یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فیعذبہ اللہ عذاب الاکبر، یہ کام ہم آخرت میں کریں گے،
سبحان،
اگر ظاہری طور کے اوپر ابھی ہم ان کو چھوڑے دے رہے ہیں، ہم ان کو مہلت دیے دے رہے ہیں، تو یہ لوگ یہ نہ سمجھیں ان کو مہلت دی جا رہی ہے، نہیں، ایک وقت آئے گا کہ جہاں پر ہم اس کا حساب کتاب کریں گے۔ اور پھر یہاں پہ لاسٹ میں خداوند متعال نے دو آیتیں جو بیان کی ہیں، آیت نمبر 25 اور
26،
یہ ایک بہت عظیم گفتگو ہے معرفت شناسی کے حوالے سے کہ انسان کی ابتدا کہاں سے ہے اور انسان کی انتہا کہاں پر ہے۔ انسان کی ابتدا کہاں سے ہے، اس کو خداوند متعال نے اور دوسرے صورتوں میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ دو آیتیں اشارہ ہیں اس بات کی طرف کہ انسان کی انتہا کہاں پر ہے اور یہ پلٹ کے کہاں پر جائے گا. تو ایک اگر دوبارہ خلاصہ پیش کیا جائے پورے سورے کا کہ خداوند متعال ایک سوال سے شروع کرتا ہے، اس کے بعد انذار ہے، اس کے بعد تبشیر ہے، اس کے بعد خداوند متعال اپنی معرفت دلانے کے لیے چند نمونے پیش کرتا ہے، چند مثالیں آ کے پیش کرتا ہے، اور پھر آ کے اپنے نبی کو آ کے دلاسہ دیتا ہے کہ پیغمبر ان تمام چیزوں کے بعد بھی اگر کچھ لوگ ظاہری طور پر ایمان لا کے باطنی طور پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ
آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت
جی آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آخر کار انہیں پلٹ کے ہماری ہی طرف آنا ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ. یہاں پہ ایک اور بریک کا وقت ہوا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رہے گی اور اس سورے کے بہت ہی اہم نکات میرے خیال میں جو ہے وہ رہ گئے ہیں، اور یہ یقیناً اس پروگرام میں شاید مکمل نہیں ہو سکتے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن فی الحال ایک وقفہ ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پیام رحمان جس میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سورہ غاشیہ کا تعارف پیش کر رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
چلو چلو
مشعلِ وفا روشن، سناؤ منبرِ حق سے پیغمبروں کا سخن، بیان کرو تو کرو سیرتِ حسین و حسن، اٹھو اٹھو تو صحیح باندھ کر سروں سے کفن، چلو چلو اگر ہے خدا برتر کی، ہے جستجو اگر اللہ کی پیمبر کی، سنو بگوش دل آ کر رضان اکبر کی، مشاہدہ درکار ہے پیمبر کی، دلیل خط میں نبوت ہے ذات سرور کی، گواہی چاہیے تم کو جو وحی داور کی، گواہیات میں مل جائے
چلو. ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ، اور سورہ غاشیہ کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. چلتے ہیں ان کی طرف بغیر کسی مقدمے کے. قبلہ، آپ نے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے ایک اجمالی خاکہ پیش کر دیا اس سورہ کا، سورہ غاشیہ کا، جو قرآن مجید کا 88ویں نمبر پہ یہ سورہ ہے. ایک اور سوال شاید ہمارے پاس اس سے زیادہ وقت بھی نہ ہو، آخری سوال ہوگا کہ اس سورہ کا وجہ تسمیہ، اس کا نام جو غاشیہ رکھا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ کیوں؟ وہی شروع میں چونکہ حل عطا کا حدیث غاشیہ ہے، اس وجہ سے یا نہیں کچھ اور بھی وجہ سے؟
نہیں، دیکھیں معمولاً جو سوروں کا نام رکھا گیا ہے، کچھ ہی ہمارے پاس ایسی صورتیں ہیں کہ جس میں روایات میں آپ کو مل جائے گا کہ بھائی اس کا یہ نام ہے، کم سورے ہیں ایسے.
قبلہ، ہمارے پاس صرف دو منٹ رہے،
ٹھیک ہے. تو کچھ صورتوں میں تو ایسا ہے کہ آپ کو جیسے سورہ حمد ہے کہ جو اس کا نام مثلا احادیث میں ملے گا آپ کو، لیکن اکثر سورے ایسے ہیں کہ کسی مناسبت سے ان کا نام لیا گیا ہے، جیسے یہ سورہ شمس، سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، کہ اس کے شروع آیت میں جو لفظ آیا ہے اسی لفظ کے
اعلیٰ،
تو اس کا سورہ اعلیٰ کہہ دیا، سورہ لفظ غاشیہ آیا تو غاشیہ کہہ دیا.
البتہ یہ وجہ تسمیہ اور نام رکھنے کے حوالے سے میرے خیال میں کوئی خاص وہ، یعنی کہ باقاعدہ اللہ کی طرف سے یہ نام نہیں رکھے گئے.
جی نہیں، یہ اسی کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا. کچھ سورے ایسے ہیں کہ روایات میں ہمیں ان کا نام ملتا ہے.
صحیح.
کچھ سورے ایسے کہ جس میں مثلا روایات، جیسے امام صادق علیہ السلام کی بھی روایت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں ہے کہ من قرأ هل أتاك حدیث الغاشیہ، یعنی اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ چھٹے امام کے زمانے تک کے اس سورے کا نام سورہ غاشیہ نہیں تھا. حضرت نے پوری پہلی آیت آ کے بیان کی کہ جو حل عطا کا حدیث الغاشیہ جس سورے میں آیا ہے اس سورے کو پڑھے. یا مثلا کہا جاتا تھا کہ وہ سورہ کے جس کے اندر گائے کا ذکر آیا ہے، یعنی سورہ بقرہ، وہ سورہ کے جس کے اندر ہاتھی کے بارے میں ذکر کیا گیا، جیسے سورہ فیل. تو یہ تسمیہ بعد میں ہوا ہے، مگر کچھ سورے جیسے سورہ مبارک حمد ہے، ظاہراً سورہ مبارک ناس ہے کہ جس کو معوذتین کی تعبیر روایات کے اندر ملتی ہے. تو کچھ سورے ایسے ہیں کہ روایات میں ان کی تعبیر ملتی ہے، لیکن اکثر سورے ایسے نہیں ہیں. بعد میں آ کے مفسرین نے، علماء نے آ کے اس کا
ایک نام
معین کر دیا تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو.
بہت بہت شکریہ قبلہ. انشاءاللہ اس کی گفتگو جو ہے مزید جو باقی رہ گئی ہے وہ آئندہ پروگرام میں ہم مکمل کریں گے. ناظرین، پروگرام یہاں پہ ختم ہوتا ہے. آپ کی خدمت میں آئندہ جمعرات کو پھر حاضر ہوں گے سورہ غاشیہ کا تعارف لے کر. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.
يا من يرحم من لا ترحم.